الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، كقوم نزلوا في بطن واد فجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبطهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله عز وجل قالبا، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. اس بارے میں بات عرض کی جا رہی ہے، پچھلی اتوار کو بھی اس بارے میں بات عرض کی تھی، اور غالباً اس سے پچھلی اتوار کو بھی کچھ باتیں عرض کی تھی کہ چھوٹا گناہ چھوٹے گناہوں سے بھی روکا گیا ہے. ہم چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھ کر لیتے ہیں، لیکن چھوٹے سانپ سے اس کو چھوٹا سمجھ کر اس کو گلے نہیں لگاتے، اس کو گود میں نہیں لیتے، اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. یا چھوٹی سی چھوٹے سے انگارے کو ہم ہاتھ میں نہیں لیتے کہ یہ بڑی آگ نہیں ہے، چھوٹا سا انگارہ ہے، اس کو اپنی ہتھیلی پر نہیں رکھتے، کیونکہ انجام ہمیں معلوم ہے. اور عقل مندی کی تعریف یہی ہے جو انجام پر نظر رکھے، یہی وجہ ہے کہ گناہ کرتے ہوئے چونکہ انجام پر نظر نہیں ہوتی، اس لیے ہم چھوٹے گناہوں کو کر لیتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم، یہ اس کا اندازہ نہیں ہوتا. اس لیے فرمایا: ایاکم ومحقرات الذنوب، اے میرے صحابہ، چھوٹے گناہوں سے بچنا. اور چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے، کیونکہ چھوٹا سمجھ کر آدمی ان کو کرتا چلا جاتا ہے اور ایک انبار لگا لیتا ہے چھوٹے گناہوں کا. تو فرمایا اس کی چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے کہ قوم نزلوا فی بطن واد، کہ اس قوم کسی ہے جو کسی وادی کے پیٹ میں، کسی وادی کے درمیان میں اترے اور انہیں کھانے پکانے کی ضرورت پیش آئی. تو فجا عذاب عود وجا عذاب عود، فلاں بھی ایک لکڑی لے کر آ گیا، فلاں کچھ لکڑیاں لے کر آ گیا، چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ٹہنیاں لے کر آ گئے، ان چھوٹی چھوٹی ٹہنیوں اور لکڑیوں سے ایک انبار بن گیا. حتی انزجوا خبزتہم، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا کھانا پکانا تیار کر لیا، اسی انبار کے ذریعے آگ لگا کر کھانا پکا لیا. اگر وہ چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے صحابہ تو کھانا تیار ہوتا؟ یہ تو چھوٹی لکڑی ہے، فلاں آ گئے فلاں آ گئے فلاں آ گئے، لکڑیاں چھوٹی چھوٹی لے کر آ گئے اور وہ انبار تیار ہوا، اس سے آگ جلی اور کھانا پک گیا، کھانا تیار ہو گیا۔ تو فرمایا اس کی مثال ایسی ہی ہے، چھوٹا یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یہ تو چھوٹا، کرتا چلا گیا، ایک انبار لگ گیا چھوٹے گناہوں کا، اور جنہوں نے اس کو برباد کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس لیے فرمایا وَإِنَّ مُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ مَتَى يُؤْخَذُ بِهَا صَاحِبُهَا تُهْلِكُ، اگر چھوٹے گناہوں کی وجہ سے اس کے کرنے والے کو پکڑ لیا گیا تو یہ چھوٹے گناہ اس کو تباہ کر کے ہلاک کر کے چھوڑیں گے۔ اس لیے چھوٹے گناہوں کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ نافرمانی اللہ کی ہے، نافرمانی بڑے کی ہے، گناہ چھوٹا صحیح مگر نافرمانی بڑے کی ہے، سب سے بڑے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انکم، بخاری شریف میں یہ الفاظ ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کنا لنعدها علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، تم لوگ عمل کرتے ہو اور وہ عمل یعنی گناہ کرتے ہو، وہ گناہ ایسے ہوتے ہیں چھوٹے، ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تمہاری نظروں میں وہ گناہ بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں، کہ کوئی بات نہیں چھوٹے گناہ ہیں، اپنے چھوٹا ہونے میں بال سے زیادہ باریک ہوتے ہیں، تم ان کو چھوٹا سمجھتے ہو۔ ان کنا لنعدها علی عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، مگر ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہلاک کرنے والا سمجھتے تھے، شمار کرتے تھے، تم ان کو چھوٹا سمجھتے ہو، بال سے زیادہ یہ تمہاری نظروں میں باریک ہیں، مگر ہم ان سے بچتے تھے حضور کے زمانے میں، لہذا تم بھی بچو۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حرم شریف میں مسلسل قیام کرنا، مستقل قیام کرنا پسندیدہ نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ کسی بڑے دن کی وجہ سے، بڑی رات کی وجہ سے، یا بڑی جگہ کی وجہ سے، اس بڑی جگہ میں کوئی چھوٹا گناہ کر لیا جائے، اس بڑے دن میں کوئی چھوٹا گناہ کر لیا جائے، اس بڑی رات میں کوئی چھوٹا گناہ کر لیا جائے، تو وہ چھوٹا گناہ چھوٹا نہیں رہتا تھا۔ ایک گناہ یہاں پر کرے آدمی کراچی میں، اور ایک گناہ مدینہ منورہ میں جا کے کرے، مسجد نبوی میں جا کے وہ گناہ کرے، تو یہ فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک گناہ یہاں کر رہا ہے، ایک حرم شریف میں مکہ مکرمہ میں مسجد الحرام میں جا کے کر رہا ہوں، احرام کی حالت میں کر رہا ہوں، بہت فرق۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مستقل قیام کرنا حرم شریف میں، مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں پسندیدہ نہیں ہے، ہر ایک کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو تقویٰ سے رہتے ہیں ہر وقت، ورنہ جو عام آدمی جا کے بس شوق میں چلے گئے، وہاں جا کے رہ لیے اور وہاں ٹی وی بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہم وہاں گئے ایک مرتبہ، ساتھی کئی دفعہ لے گئے تھے اس جگہ، ایک چھوٹی سی بستی ہے اوہد پر، تو اوہد میں جہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زخمی ہونے کے بعد کچھ دیر آرام فرمایا تھا، ایک چٹان تھی، وہ بالکل گدے کی طرح، فوم کی طرح نرم ہو گئی تھی، اس چٹان کی زیارت کروائی وہیں کے ساتھیوں نے۔ پھر جس زخمی ہونے کے بعد جہاں آپ نے قیام فرمایا تھا جس غار میں، اس غار میں پیر اور جمعے کو، پیر اور جمعے والے دن فجر سے لے کے اشراق تک بہت عجیب خوشبو آتی ہے, بس تھوڑی دیر کے لیے فجر سے اشراق تک. تو اصل تو وہ خوشبو دکھانا چاہتے تھے, ذرا دیکھیں کیا خوشبو ہے. وہ اس غار کی بھی زیارت ہوئی, پھر اس جگہ کی زیارت کروائی جہاں پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو کے ہدایات دے رہے تھے صحابہ کو, لشکر پورا نظر آ رہا تھا. وہ جگہ ایسی تھی سبحان اللہ, اس کا انتخاب آپ نے فرمایا, وہ جگہ ایسی شاندار تھی کہ پورا میدان احد کا سامنے نظر آ رہا. خیر جو بتانے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہاں ایک چھوٹی سی بستی تھی, اس بستی میں ہم نے دیکھا, افسوس ہوا یہ دیکھ کر کہ ڈش اینٹینا لگے ہوئے تھے مکانات. ایسی مبارک جگہ جہاں سے کچھ فاصلے پر 70 صحابہ کرام سو رہے ہیں, آرام فرما رہے ہیں احد کے میدان میں, وہیں پر یہ ڈش اینٹینا لگے ہیں اس بستی میں مسلسل, جو مستقل وہاں رہنے والے ہیں. ظاہر ہے وہ دیکھتے ہوں گے, جبھی تو وہاں لگائے ہوئے. اس لیے میں آج کرتا ہوں, ان جگہوں پہ رہنا ہر ایک کا کام نہیں ہے. شوق میں آ کے تو ہر ایک چلا جائے رہنے وہاں جا کے, لیکن چھوٹا گناہ بھی یہاں چھوٹا نہیں رہتا. اور ہم نہ جانے کیا کیا بددعائیں بھی دے دیتے ہیں, اس کو بددعا کو بھی چھوٹا سمجھتے ہیں. بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا, اپنی اولاد کو یہاں تک کے جانور کو بھی بددعا نہ دو. اور ایک حدیث شریف میں فرمایا, مذاق میں بھی بددعا نہ دو. ایک روایت میں یوں فرمایا, مذاق میں بددعا نہ دو, قبولیت کا وقت ہوتا ہے وہی ہو جاتا ہے. بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ, ایک صحابی نے ایک سفر کے موقع پر, ان کی اوٹنی کچھ صحیح نہیں چل رہی تھی, انہوں نے اپنی اوٹنی کو لعنت دی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, چھوڑ دو اس اوٹنی کو, یہ قبولیت کا وقت تھا اور یہ تمہاری لعنت اس پر لگ گئی ہے, یہ اوٹنی ملعونہ ہو گئی ہے اور اب مناسب نہیں کہ ملعونہ اوٹنی ہمارے ساتھ چلے سفر میں, لہذا اب تمہیں چھوڑنا پڑے گا, چھوڑو. انہوں نے چھوڑ دیا, چھوڑنا پڑا ان کو, کیا کرتے ہو, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم تھا. اکثر مائیں عورتیں ایسا کرتی ہیں جب بچے ستا رہے ہوتے ہیں, ارے تیرا ستیا ناس تو مر جائے, اور نہ جانے کیا کیا وہ بددعائیں دے دیتی ہیں. اور جو بعد میں حوادث پیش آتے ہیں, حادثات ہوتے ہیں, بچی کی ٹانگ ٹوٹ گئی, یہ پتہ نہیں کہ وجہ یہ ہم نے اس وقت بددعا دی تھی, تیرا ناس ہو. اب وہ ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو, وہ بددعا لگ جاتی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا, جب اوٹنی کے بارے میں منع فرمایا, اولاد کے بارے میں, جانوروں کے بارے میں منع فرمایا, اور اوٹنی کو چھڑوا دیا آپ نے, چھوڑنا پڑے گا, یہ قبولیت کا وقت تھا, لگ گئی بددعا. ہم اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں, نہ جانے کیا کیا کہہ گزرتے ہیں, اور بعض اوقات مذاق میں بھی بددعا دے دیتے ہیں. اور یہ تو اکثر کہہ دیتے ہیں, ارے تجھ پہ خدا کی مار ہو, مزاحن کہہ دیا جاتا ہے. اب خدا کی مار ہو, یہ کوئی معمولی الفاظ ہیں؟ اس لیے مزاح میں بھی بددعا دینا, اس کی ممانعت فرمائیے حدیث شریف. اور ایک روایت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, اعظم الذنوب عند اللہ تعالی اصغرها عند الناس. عجیب و غریب الفاظ ہیں اور ہمارے حسب حال ہیں. اعظم الذنوب عند اللہ تعالی اصغرها عند الناس واصغر الذنوب عند اللہ اعظمها عند الناس. اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو لوگ چھوٹا سمجھیں. اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو لوگ سب سے چھوٹا سمجھیں, اصغر سب سے چھوٹا سمجھیں. وہ اللہ کے ہاں بڑا, کیونکہ اس کو چھوٹا سمجھ کے کر لیا, وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا، وہ اللہ کے ہاں بڑا بن جاتا ہے کہ ظالم تو نے میری نافرمانی کو چھوٹا سمجھا. تو فرمایا اعظم الذنوب عند اللہ تعالی اصغرها عند الناس واصغر الذنوب عند اللہ اعظمها عند الناس. عجیب. اور اللہ کے ہاں چھوٹا گناہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ جس گناہ کو بڑا سمجھ کر رکتے ہوں، اللہ کے ہاں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. جس کو لوگ چھوٹا بڑا سمجھے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ بڑا سمجھا، گناہ کو بڑا سمجھا تھا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کر، اگر وہ گناہ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کرنے والے نے اس کو بڑا گناہ سمجھا تھا اس لیے اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اس کا ایک مطلب تو یہ ہوا کہ اس نے تو بڑا سمجھا تھا، اب بشری تقاضے کی وجہ سے ہو گیا، چلو معاف کر دو. جب بڑا سمجھا تھا گناہ کو تو پھر اس کو یقیناً ندامت بھی ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے ندامت بھی توبہ ہے، تو اللہ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب آدمی کسی گناہ کو بڑا سمجھتا ہو تو یقیناً جب وہ کر لے گا اس گناہ کو، اگر ارتکاب ہو گیا اس گناہ کا تو توبہ بھی کرے گا، جب توبہ کرے گا تو اللہ اس کو فوراً معاف فرما دے، فوراً معاف کر، تو گویا اللہ کے ہاں وہ چھوٹا ہو گیا. تو یہ عجیب الفاظ فرمائے، اعظم الذنوب عند اللہ تعالی اصغرها عند الناس، جس گناہ کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہو اللہ کے ہاں وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جس گناہ کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں اللہ کے ہاں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. جیسے حکیم الامت تھانوی نمبر اللہ مرقدہ کا ملفوظ ہے کہ جو اپنی نگاہوں میں بھلا ہوتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں برا ہو جاتا ہے، اور جو اپنی نگاہوں میں برا ہو جاتا ہے وہ اللہ کی نگاہوں میں بھلا ہو جاتا ہے. جو شخص اپنی نگاہوں میں برا ہو، فرمایا اللہ جو شخص اپنی نگاہوں میں برا ہو جائے، خود اپنی نظروں سے گر جائے، اللہ کے ہاں وہ بھلا ہو جاتا ہے، اور جو شخص اپنی نگاہوں میں بھلا ہو جائے اللہ کے ہاں وہ برا ہو جاتا ہے. لہذا چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھنا یہی اللہ کے ہاں اس کو بڑا بنا دینے کی علامت ہے. جس گناہ کو ہم نے چھوٹا سمجھ کے کر لیا، کہ اس کے بارے میں تو علماء فرماتے ہیں کہ صغائر میں سے ہیں، چھوٹے گناہوں میں سے، بس سمجھ لیں آپ کے حق میں وہ بڑا ہو گیا، اللہ کے ہاں آپ کے حق میں وہ بڑا شمار ہو گیا حدیث شریف کی روح سے. صریح الفاظ ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس گناہ کو لوگ چھوٹا سمجھ کے کریں اللہ کے ہاں وہ بڑا ہو جاتا ہے، اور جس گناہ کو لوگ بڑا سمجھتے ہوں اللہ کے ہاں وہ چھوٹا ہو جاتا ہے. حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو نصیحت فرمائی، حضرت جعفر صادق، ان کے صاحبزادے ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسل سے، گویا نواسے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے. انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالی نے ان اللہ خبا ثلاثۃ اشیاء فی ثلاثۃ اشیاء، اللہ نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا رکھا ہے، تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپا رکھا ہے. فرمایا اپنی رضا اور اپنی خوشنودی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہذا کسی بھی اطاعت کو، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے اس نیکی سے مت رکنا، کیا پتا اسی میں اللہ کی رضا پوشیدہ ہو. اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ تعالی نے اپنے غصے کو اپنی ناراضگی میں چھپا رکھا ہے، لہذا کسی بھی برائی کو، کسی بھی بدی کو، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کے مت کر لینا، کیا پتا اسی میں اللہ کا غصہ پوشیدہ ہو. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ اللہ تعالی نے اپنے اولیاء کو لوگوں کے درمیان چھپا رکھا ہے، فرمایا نا تین چیزوں میں تین چیزوں کو چھپا رکھا ہے، اپنے دوستوں کو، اپنے اولیاء کو لوگوں کے درمیان چھپا رکھا ہے، لہذا کسی مسلمان کو حقیر نظروں سے مت دیکھنا، حقارت سے مت دیکھنا، کیا پتا وہی اللہ کا ولی ہو. تو کسی گناہ کو حقیر مت سمجھنا، کیا پتا اسی میں اللہ کا غضب پوشیدہ ہو. تم اس کو چھوٹا سمجھ کے کر رہے ہو، اللہ کا غضب اس میں پوشیدہ ہے، اللہ کا غصہ اس میں پوشیدہ ہے، اور تم اللہ کے غصے کے مستحق بن جاؤ، لپیٹ میں آ جاؤ اللہ کے غصے کے. اور جو اللہ کے غصے کی لپیٹ میں آ گیا، الا ما رحم ربی، جس پر اللہ رحم فرمائے، بس اللہ ہی اس کے حال سے رحم فرمائے. لہذا چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں، یہ چھوٹے گناہ ہی بڑے ہو جاتے ہیں. بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ، دخلت امراۃ النار فی حرہ، کہ ایک کیا کہیں گے، عورت، دخلت امراۃ النار فی حرہ، ایک عورت جہنم میں داخل ہو گئی، کس کی وجہ سے؟ ایک بلی کی وجہ سے. فہرتن ربطت تھا، اس بلی کو اس نے باندھ کے رکھ لیا. فلم تطعمھا، نہ تو اس نے اس بلی کو کھانا کھلایا. ولم تدعھا تأكل فی تأكل من حشاش الارض، نہ تو اس کو کھول کے آزاد کیا، نہ اس کو کھانا کھلایا کہ وہ اور نہ اس کو آزاد کیا کہ وہ زمین کی چیزوں میں سے کچھ کھا پی کے اپنا پیٹ بھر لے، بس باندھ کے رکھ لیا. اللہ تعالی نے مرنے کے بعد اس کو جہنم میں داخل کیا ایک بلی کی وجہ سے، جس کو شاید سمجھا بھی نہ ہو کہ یہ اس پر بھی پکڑ ہو سکتی ہے. وہ جو میں نے آیت پہلے بھی پڑھی تھی، وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اللہ کے ہاں ایسے گناہوں پر پکڑ ہوگی جن کے بارے اور جہنم میں ڈالا جائے گا جن کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نے سوچا بھی نہ ہو کہ ان گناہوں پر بھی ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. کتنا وقت ہے؟ 8 منٹ. اس لیے یہ چھوٹے گناہ چھوٹے نہیں ہوتے. اور یہ جو فقہاء نے یہ جو تحدیق کی تھی اور ان کی تقسیم کی تھی کہ چھوٹے گناہ اور بڑے گناہ، یہ اس لیے کی تھی کہ ہم بڑے گناہوں سے بچیں، بڑے گناہوں سے ڈر جائیں اور بچیں، اس لیے کی تھی. اب ہم نے اس کو دوسرا رخ لے لیا کہ یہ تو چھوٹے گناہ ہیں، اس کا ہم غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں. فقہاء نے تقسیم اس لیے کی تھی کہ امت ان کو بڑا سمجھ کے ان سے بہت زیادہ بچے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اللہ تعالی نے وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، قرآن میں ان کا قول اللہ نے نقل فرمایا کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کی مرضی سے. اللہ نے ان کو یہ معجزہ عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے ایک مردے کو زندہ کیا اور اس سے پوچھا تم کون ہو، اس نے کہا میں حمال تھا. حمال یعنی لوگوں کا سامان اجرت لے کر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا کرتا تھا. حمال کہتے ہیں ایسے شخص جو لوگوں کا سامان اجرت لے کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے. تو اس نے کہا کہ میں حمال تھا، ایک مرتبہ میں نے ایک شخص کی لکڑیاں اٹھائیں، ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا تھا. ان لکڑیوں میں بڑی بڑی شاخیں تھیں، ان شاخوں میں ایک تنکا میں نے توڑ کر اس سے خلال کیا، اس تنکے سے میں نے خلال کر لیا اور اس کو پھینک دیا ہوگا. فرمایا اس شخص نے کہا کہ آج تک میں اس کے معاوضے میں گرفتار ہوں اور نکلا نہیں، اور مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تو نے اس کے مال میں سے ایک تنکے کی کمی کی کیوں، بلا اجازت لیا کیوں، تو کیوں توڑا اس تنکے کو اور کیوں خلال کیا اسے. تو اس نے کہا کہ میں آج تک اس کے معاوضے سے نکل نہیں سکا ہوں، ایک سنکا توڑنے کا بلا اجازت کسی کے مال میں سے یہ وبال ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی بات ہی نہیں ہے, جو چاہو کر لو, جس کے مال میں جیسے چاہو تصرف کر لو, ایسے نہیں کام چلے گا. اچھا بھائی اگر اجازت لے لیجیے, اجازت لیجیے کہ بھائی استعمال کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا, اور اجازت بھی اس سے لینی چاہیے جس سے بے تکلفی ہو, ہر ایک سے تھوڑی. حضرت حسان ابن ابی سنان رحمت اللہ علیہ یہ بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے, ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ 60 سال تک نہ تو انہوں نے روغنی کھانا کھایا, سادہ غذا استعمال فرماتے تھے, اور نہ ٹھنڈا پانی پیا, اور نہ پہلو پر لیٹ کر سوئے ہیں 60 سال تک. یہ ایک دو سال نہیں, یہ ایک دو مہینے نہیں, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے شاید, مگر آج کل تو ہمارے لیے اتنا بھی مشکل ہے, شاید ہم تو ایک دو دن بھی نہ کر سکیں. انہوں نے 60 سال اس حالت میں گزارے ہیں. ان کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا. فرمایا ایک سوئی میں نے مستعار لی تھی, ادھار لی تھی, اور وہ واپس نہ کر سکا, واپس کرنا بھول گیا, اس کی وجہ سے اب تک جنت سے محبوس ہوں, جنت سے روکا گیا ہوں, نہیں جا داخل ہو سکا جنت سے. ایک سوئی کی وجہ سے جنت میں اب تک داخل نہیں ہو سکا, میں نے ادھار لی تھی واپس نہیں کر سکا. ایک سوئی, ایک ٹنکا, اس پر پکڑ ہو رہی ہے اللہ کے ہاں کہ کسی کے مال سے لیا کیوں. اور یہ حقوق العباد کا معاملہ تو بہت ہی نازک ہے, بہت ہی خطرناک معاملہ ہے. اس لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے انتقال سے جب مرض الوفات میں مبتلا ہوئے, کچھ دن پہلے, کچھ عرصہ پہلے ایک خط لکھا, اس کی کاپیاں سب کو بھیجیں, اور اس خط کا عنوان تھا کچھ تلافی مافات. یہ عنوان اوپر لگایا, ہیڈنگ لگائی, اور اس کا مضمون یہی تھا کہ اتنا عرصہ آپ سے تعلق رہا, نہ جانے کتنی مرتبہ آپ کے حقوق ضائع ہوئے ہوں گے, اب میں بستر مرض پر ہوں, خدا کے واسطے مجھے معاف فرما دیجیے, اور اگر کوئی حق آپ کا میرے اوپر نکلتا ہو مجھے یاد دلا دیجیے, مجھے متوجہ فرما دیجیے, ورنہ مجھے معاف فرما دیجیے. باقاعدہ اپنے رشتہ داروں کو, اپنے دوستوں کو, اپنے بزرگوں کو, چھوٹوں کو, بڑوں کو, سب کو لکھا, کچھ تلافی مافات کے عنوان سے سب کو خط لکھا. یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے چھوٹی چیز کو چھوٹا نہیں سمجھا کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے, یہ تو چھوٹی سی بات ہے, کر گزرو, کوئی بات نہیں. ایسی بات نہیں. حافظ ابن قیم جوزی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ واقعہ کہ دمشق میں, بصرہ میں ہم لوگ حدیث پڑھا کرتے تھے, کچھ لوگ احادیث پڑھا کرتے تھے, حلقہ ہوتا تھا احادیث کا, اس میں ایک معتزلی طالب علم بھی آیا کرتا تھا. یہ معتزلہ ایک گمراہ فرقہ تھا جن کے بڑے گمراہانہ نظریات تھے, وہاں اس میں یہ معتزلی طالب علم بھی آتا تھا. یہ فرقہ اب بطور فرقے کے تو ختم ہو چکا ہے, اس کا دکھا شاید لوگ ہوں اس طرح سے. تو ایک مرتبہ یہ حدیث آئی, وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِفَلْ لِطَالِبِ الْعِلْمِ, کہ ملائکہ طالب علم کے پیروں کے نیچے ملائکہ فرشتے پر بچھاتے ہیں, اس کی خوشنودی کے لیے فرشتے پر بچھاتے ہیں. یہ جب حدیث آئی, استاد نے حدیث پڑھائی, تو اس طالب علم نے جو معتزلی تھا یہ کہا کہ کل میں ایسا کروں گا کہ اپنے جوتے کے نیچے وہ کیلے لگاؤں گا, کیلے میخیں لگاؤں گا, اور ان میخوں کو لگا کر پھر چلوں گا, یہاں چلتا ہوا آؤں گا, تاکہ میں فرشتوں کے پروں کو دباؤں ان میخوں کے ذریعے اور ان کیلوں کے ذریعے, تاکہ ان کو تکلیف ہو فرشتوں کو. یہ اس نے کلمات اپنے ساتھیوں سے کہے. حافظ ابن قیم جوزی نے یہ واقعہ خود لکھا ہے, یہ کہہ کر اور اس نے کیا بھی یہی عمل بھی کیا، میخیں لگائیں اور ان کے ساتھ وہ چلا. تو حافظ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ چند قدم چلنے کے بعد اس کی ٹانگیں سوکھ گئیں اور وہ گر پڑا، چلنے کے ہی قابل نہیں رہا ساری زندگی، سوکھ کے اسی وقت اس کی ٹانگیں پتلی پتلی ہو گئیں، سوکھ گئیں، چلنے کے بھی قابل نہیں رہا اور اس کی ٹانگوں میں بڑے بڑے دانے نکل آئے، پھوڑے نکل آئے. یہ اس نے اس حدیث شریف کو گویا معمولی سمجھا کہ ہاں ایسا بھی کیا ہوتا ہو. تو یہی ہے کہ اعظم الذنوب عند اللہ تعالی اصغرها عند الناس، جس گناہ کو لوگ چھوٹا سمجھتے ہوں اللہ کے ہاں وہ بڑا ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں وہ پھر چھوٹا نہیں رہتا، چھوٹا سمجھے جانے کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ بڑا ہو جاتا ہے. لہذا اگر کسی نے گناہ صغیرہ کیا، گناہ صغیرہ کو گناہ صغیرہ سمجھ کر کیا، تو اللہ کے ہاں اس کے حق میں وہ گناہ کبیرہ شمار ہوگا، بڑا گناہ شمار ہوگا، اس حدیث کی روح سے، اس روایت کی روح سے. نافرمانی بڑے کی ہے، نافرمانی اللہ تعالی کی ہے، گناہ چھوٹا ہے تو کیا ہو گیا. اس لیے چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو، سب سے ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے اور سب سے بچنے کی ضرورت ہے، ہو جائے تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اور گناہ سے آدمی بچتا ہے کب؟ جبکہ گناہ سے بچنے والوں سے تعلق ہو، اس کے بغیر بچنا عادتاً ناممکن ہے، عادتاً ناممکن ہے. بھائی کچھ تو بات ہے، کچھ تو بات ہے، ہمارا علم، ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمارے اکابر، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر میں سے ہیں، ان کا علم چھوٹا تھا، ان کا علم کوئی کمزور علم تھا، جن کی اردو کی کتابیں بھی آج علماء نہیں سمجھ پاتے. اردو کی کتابیں علماء کو سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، عربی کی بات نہیں کر رہا ہوں. ان کا علم کمزور تھا، کیوں انہوں نے غلامی اختیار کی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا علم کمزور تھا، جن سے حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوے لکھنے سیکھے، کیسے فتوے لکھے جاتے ہیں ان سے حضرت ثانوی نے سیکھے. پھر امداد السلوک، آپ امداد الفتاوہ دیکھ لیجئے، امداد الاحکام دیکھ لیجئے، کیا شاہکار تالیفات میں تھے، کیسے کیسے فتاوہ اس میں لکھے ہیں کہ آج وہ نصاب میں داخل ہیں. ان کا علم معمولی تھا، کیوں انہوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کیا. اور دیگر ہمارے اکابر، مولانا ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم فرمایا، اور اس سے پہلے مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم فرمایا. کوئی ہمارے بڑے آپ دکھا نہیں سکتے کہ جو خالی ہوں اس سے کہ انہوں نے اپنا تزکیہ نفس نہ کرایا ہو، کسی اللہ والے کی غلامی نہ اٹھائی ہو. وجہ یہی ہے کہ تقویٰ آتا ہے اہل تقویٰ کی صحبت سے، گناہوں سے بچنا نصیب ہوتا ہے گناہ سے بچنے والوں کی صحبت کی برکت، اس کے بغیر نہیں. عادتاً ناممکنات میں سے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے، ہاں کچھ دن بچے گا پھر وہ کرنا شروع کر دے گا، استقامت نصیب نہیں ہوتی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑے گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں سے اور ظاہری گناہوں سے اور باطنی گناہوں سے، تمام قسم کے گناہوں سے ہمیں بچنے کی اجتناب کی توفیق اور ہمت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.